السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ، انجینئر ہیں مارٹن کرسس۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urdubioa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی براہ راست آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ facebook.com/voaurdu یہ ہمارا پتہ ہے۔ اور آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم کلیدی خبریں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تجزیہ کاروں کی رائے شامل کرتے ہیں، لیکن آج سب سے پہلے بڑی ایک خوشکن خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ دنیا ٹیکنالوجی کی ایک بڑی کمپنی گوگل ہے، جس سے آپ سرچ کرتے ہیں اور اپنے بہت سارے کام پورے کرتے ہیں، ریسرچ ورک، تحقیق کا کام۔ گوگل نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ان کی 89 سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ڈوڈل کا سہارا لیا۔ عبدالستار ایدھی اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے پہچانے رہے۔ گزشتہ سال 8 جولائی کو وہ 88 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے، اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بدھ کو ان کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ خبر آپ کے ساتھ بھی ضرور ہم شیئر کریں، کیونکہ اس کے بعد موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں، ایک نظر ان پہ ڈالتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایتھنک پروفائلنگ کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ یہ ایتھنک پروفائلنگ ہے کیا؟ مسئلہ دراصل ہے کیا؟ کیا اس نوعیت اور اس نوعیت کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے کیا درکار ہے؟ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کے سربراہی اجلاس میں افغانستان کی اعلی سطح پر شرکت نہ ہونے کے نتائج کیا ہوں گے، جبکہ صورتحال پہلے ہی دونوں ملکوں میں بے حد کشیدہ ہے؟ پاکستان اور روس کے درمیان اس وقت میں فوجی تعاون کی اہمیت کیا ہے؟ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں، اس خطاب کی اہمیت اور تجزیہ کاروں کی رائے کیا ہے؟ پینٹاگون نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف منصوبہ بندی کی ہے۔ منصوبہ بندی کیا ہے؟ کیا پرانی حکمت عملی ہوگی؟ کچھ نیا کیا جائے گا؟ ایک جائزہ لیں گے اور شام اور عراق کی صورتحال پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے اب اپنے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ کشیدہ دہشت گرد حملوں کے بعد ملک بھر میں، خاص طور پر پنجاب میں، مشتبہ افراد کے خلاف شروع کیے گئے کارروائی کے بعد ایسی خبریں سامنے آئیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پختونوں کے ساتھ نسلی تعصب کی بنیاد پر کسی بھی طرح کا سلوک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کوششوں میں سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر سول سوسائٹی کے نمائندوں اور نوجوان پختونوں نے اسلام آباد میں منگل کے روز، یعنی آج، نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرہ بھی کیا۔ اس معاملے نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ منگل کے روز جب پارلیمانی جماعتوں کا اسلام آباد میں اجلاس ہوا، تو اس میں بھی سیاسی پارٹیوں کی قیادت کی طرف سے حکومت سے یہ کہا گیا کہ وہ ایسے واقعات کا نوٹس لے، اور یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کو منگل کے روز صحافیوں سے گفتگو میں یہ وضاحت کرنا پڑی کہ پنجاب میں ہونے والی کارروائی کسی خاص قوم سے تعلق رکھنے کے خلاف نہیں، بلکہ شدت پسندوں کے خلاف ہے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ، ہم اس وقت سنوا رہے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا، ہم نے اپنے سننے والوں،
بسنے والے پنجاب میں پختون جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بھائی بہن مائیں ہیں ہمارے، اور ان کی سیکورٹی ہمیں اتنی عزیز ہے جتنی کہ ہماری اپنی سیکورٹی عزیز ہے، اور یہاں پر اپنا دہائیوں سے بس رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تاجر ہیں۔ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ اس کو کوئی جغرافیہ شناخت ہے، دہشت گرد ہے۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے کہا کہ پختونوں سے تعصب پر مبنی کسی بھی طرح کا رویہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
اس سے میری فیڈریشن کو بہت بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جیسے سندھی محب وطن ہے، جیسے پنجابی محب وطن ہے، جیسے پاکستان کے ہر شہر میں رہنے بسنے والا پاکستانی محب وطن ہے، اس طریقے سے پختون بھی محب وطن ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ حکومت کی طرف سے رکھنا، میں کہتا ہوں، قابل مذمت بھی ہے اور قابل افسوس بھی ہے۔
اور وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پختونوں کو درپیش مسائل کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے انہیں اپنی تشویش سے آگاہ کیا ہے. ان کی بھی بات سناتے ہیں آپ کو.
چاہے وہ پنجابی ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, پشتون, کوئی بھی ہو, اگر وہ دہشت گرد ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس قوم سے پیار ہے, اپنی قوم سے, نہ اپنے ملک سے, نہ اپنے صوبے سے, نہ ہیومینٹی سے, اور اس کا وہ ہمیں اس کو ڈس اون کرنا چاہیے. اگر کسی زیادتی ہو رہی ہے, میرے ساتھیوں نے مجھے شیئر کیا ہے, اس کے اوپر ہم ایکشن لے رہے ہیں.
اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی ایچ آر سی پی کی طرف سے پیر کی شام جاری کیے گئے ایک بیان میں بھی نسلی امتیاز کی بنیاد پر کارروائی کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ایچ آر سی پی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسے حفاظت اقدامات کا اعلان کیا جانا چاہیے جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو ان کی شکل و صورت یا چہرے کے خد و خال کی وجہ سے ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ مشتبہ افراد جیسا سلوک نہ کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی اور دفاعی امور کے ممتاز نام ہے ہمارا اکرام سہگل صاحب کا, اور اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ ہیں جانا جگزئی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار پارٹی سے ہے اور وہ بلوچستان کی میں وزیر اعلیٰ کے ترجمان بھی ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ دیں گے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں, سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم جی. اکرام سہگل صاحب سے بات کرتے ہیں, سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں, انہی سے معاملے کی نزاکت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. سر, اس حد تک اس مسئلے پر بات ہو رہی ہے, اسی لیے ہم نے تمام لوگوں نے جو جو بیانات دیے اس کو سنوایا بھی, کیا واقعتاً اس میں حقیقت ہے کہ نسلی بنیادوں پر پروفائلنگ کی جا رہی ہے یا پھر اسے بھی کوئی سیاسی حربہ قرار دیا جائے گا؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے اس وقت میں؟
دیکھیے, یہ سیاسی چال ہے, جو سیاسی ریشن پروفائلنگ کوئی نہیں کی جا رہی. ہوا یہ ہے کہ افغان جو باشندے ہیں, جو زیادہ تر پختون ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں, وہ چاروں صوبوں میں ہیں, وہ وہاں پر کے پی کے میں ہیں, پنجاب میں ہیں, بلوچستان میں ہیں اور سندھ میں ہیں. اور یہ بیسکلی دو قسم کے ریفیوجیز ہوتے ہیں, ایک جو ہوتے ہیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ایک ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں. جو رجسٹرڈ ہیں وہ زیادہ تر ہیں کیمپوں میں ہیں, ریفیوجی کیمپس میں. جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ زیادہ تر آ کے سیٹل ہو گئے تھے پاکستان کے اندر, تو نیچرلی وہ ہیں تو افغان اور ہے بھی پختون, تو نیچرلی ان کو ایک طرح کا ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ جی وہ ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے پختون. تو یہ بات صحیح نہیں ہے, اور یہ بات پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, اگر پولیٹیسائز کیا جائے تو یہ ایک فیڈریشن کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی ریفیوجی کو انڈر دا گائز آف کہ بھائی میں سیٹل ہو گیا ہوں پاکستان میں, تو نہیں رہ سکتا. After all, he's a refugee. He must go back to Afghanistan. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دہشت گرد ہیں ان کے اندر اور دہشت گرد کو اگر ٹارگیٹ کیا گیا تو اس میں کون سی دہشت گرد, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ پنجابی ہو سکتا ہے, پختون ہو سکتا ہے, بلوچ ہو سکتا ہے, سندھی ہو سکتا ہے, جس کا اسحاق ڈار صاحب نے کہا. اس سے میں آپ سے بڑا کلیئر, اس بات میں بڑا کلیئر ہوں, یہ بات جو ہے اس کو سیاسی رنگ نہیں دینے چاہیے. اگر کوئی بھی ہے سیٹلڈ ہے پاکستان کے اندر اور وہ افغان ریفیوجی ہے, آئی تھنک یہ اس پروونشل گورنمنٹ کا حق ہے کہ ان کو دیکھے اور ان کے ساتھ وہ کاروائی کی جائے جو ریفیوجی کے ساتھ کی جائے چاہیے, کہ دیکھے کہ ان کو کب واپس افغانستان بھیجا جائے.
اچھا جان, اجاکسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے بھی ہے. اجاکسی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ایتھنک پروفائلنگ کے بارے میں اس بھرپور انداز میں اظہار اور خدشات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے اکرام سہگل صاحب کو سنا ہے کہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے, لیکن یہ سیاسی حربے کے طور پر اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب حکومت کو اس سلسلے میں مزید کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوگی؟ چونکہ ہم نے ابھی آپ کو سنوائے ہیں برسر اقتدار اور حزب اختلافات کے بیان بھی آپ نے سنے ہیں, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور حکومت کے نقطۂ نظر کو کیا کس طرح سے بیان کریں گے ہمارے سننے والوں کے لیے؟
دیکھیے, پہلی بات یہ کہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پشتونوں کو ٹارگیٹ کیا جائے, نہ پنجاب پولیس کی کوئی اس طرح پالیسی ہے کہ ان کی ریشل پروفائلنگ ہو اور دہشت گردی کے حوالے سے خاص کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جائے. سوشل میڈیا میں کچھ پمفلٹ آئے تھے, وہ ایک ایگزیجریشن تھی, بعد میں جب ہم نے تحقیقات کی وہ بھی فیک تھے. پنجاب پولیس, منڈی بہاودین کی پولیس, انہوں نے تصدیق کی کہ ہم نے کوئی ایسا پمفلٹ ایشو نہیں کیا. جو لاہور میں بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی تردید کی کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا پمپلیٹ نہیں آیا ہے. تو سوشل میڈیا کی اس ایک سسٹمیٹک کمپین کو سیاسی پارٹیوں نے بھی پک کیا اور خود سیاسی پارٹیوں نے پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل ڈفرینس کی بنیاد پہ پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ پنجاب پشتونوں کا گھر ہے, دوسرا گھر ہے. اس وقت تقریباً 25% سے زیادہ لاہور کی آبادی پشتونوں پہ مشتمل ہے, تقریباً 32% پنڈی کی آبادی پشتونوں پہ مشتمل ہے, اسلامآباد کی آبادی تقریباً 45% پشتونوں کی مشتمل ہے. اور کئی دہائیوں سے پنجاب میں رہ رہے ہیں, کوئی ایسی شکایت دو کمیونٹیز کے درمیان ہم نے نہیں دیکھی ہے. ایکسلنٹ کمیونٹی ریلیشنز ہیں, یہ خونی رشتے ہیں, یہ سیاسی رشتے ہیں. یہ کہنا کہ خدا نخواستہ وہاں پہ پشتونوں کو ایک طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ہاں دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے. کچھ لبرٹیز ہمیں بالکل سرنڈر کرنی پڑتی ہیں. آن دا اسپاٹ چیکنگ جو ہے وہ پولیس کا حصہ ہے, ویسٹ میں بھی ہوتا ہے, یو کے میں بھی ہوا ہے, امریکہ میں بھی ہوا ہے. لیکن اس کو یوں انٹرپریٹ کرنا کہ خدا نخواستہ ایک کمیونٹی کے خلاف ہے, یہ ایک سسٹمیٹک کمپلین ہے گورنمنٹ کو انڈرمائن کرنے کا. دوسری اہم بات یہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح بھی اشارہ کیا گیا, اس وقت ایسی بھی آبادی ہے افغان ریفیوجیز کی جو شہروں میں ہے, جن کی ڈاکومنٹیشن کا ایشو ہے. تو یقیناً یہ بھی ایک پولیس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح ڈسٹنکشن کریں گے لوکل پشتونوں میں اور افغان ریفیوجیز میں. تو یہ بہت بڑا ایک ڈیفیکلٹ ایڈمنسٹریٹو ججمنٹ ہوتا ہے ایک عام پولیس کا, جو ایک چوراہے پہ, ایک ناکے پہ, ایک پاٹک پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے اسناد اور ڈاکومنٹیشن دیکھتا ہے. پھر کسی اہم بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایسے ایشوز ہوں گے, چیلنجز ہوں گے, سیاسی اختلافات ہوں گے, لیکن قومی اتحادی پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پاکستان تمام ایتھنک گروپس کا گھر ہے, اس میں جو بھی ایتھنک ایشوز ہیں ماضی میں ہم نے خوش آسودی سے حل کیے ہیں اور ہمارا کوئی ایسا فالٹ لائن نہیں ہے. ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, خصوص انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. انہوں نے کل کے کہا ہے کہ پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں, جو ایتھنک فالٹ لائنز ہیں بالخصوص, ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے نان کنونشنل طریقے سے وہ جو بھی ٹیکٹکس استعمال کریں گے وہ کرتے رہیں گے, جس سے ہمیں تشویش ہے. لیکن دہشت قوم کمیونٹیز کے درمیان کوئی نفرت یا مناسبت یا حکومتی کی ایسی پالیسی ڈسکریمنیشن کی بنیاد نہیں ہے. سیاسی پارٹی نے اوور ری ایکشن کیا ہے.
اچھا زعفران وزیر کہاں سے ہیں جی؟ نارتھ وزیرستان سے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے کچھ کالر بھی ہیں جو ہمارے ماہرین کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. گلمیر صاحب ہیں لنڈی کوتل سے. السلام علیکم گلمیر صاحب, بڑا تیزی سے سوال کر لیجئے اگر کوئی سوال کرنا ہے. اکرام سہگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جان اسکزئی ہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی. زعفران وزیر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں وزیرستان سے, نارتھ وزیرستان سے؟ اچھا اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے سننے. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟
گلمیر لنڈی کوتل سے.
گلمیر لنڈی کوتل سے, جی ایک جلدی سے سوال کیجئے. ہمارے ساتھ اکرام سہگل صاحب ہیں اور جان اسکزئی ہیں, کسی سے سوال پوچھنا چاہیں تو پلیز جلدی سے سوال کر لیجئے.
دونوں مہمانوں کی باتوں کو سن کر بہت افسوس ہوا, یہ دونوں حقیقت کی مناقض بات کر رہے ہیں. پختونوں کو ایک طرف طور پر نشانہ بجایا جا رہا ہے, اس کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار حکومت سے مطالبہ کیا کہ باوجود اس کے پختونوں کے علاقوں کو تباہ کیا گیا پنجاب میں اپریشن کیا جائے.
ٹھیک ہے گلمیر صاحب, آپ کا سوال آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پختونوں کو نشانہ بنا رہا ہے. اسکزئی صاحب ہمارے ساتھ حکومت کے نمائندے موجود ہیں. اسکزئی صاحب آپ نے سوال سنا گلمیر صاحب کا جو لنڈی کوتل سے بات کر رہے ہیں, اس حق میں کس حد تک صداقت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو بیان دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, آپ کیا کہیں گے ان کو؟ جان اسکزئی
کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ پولیس نے کہیں پہ پشتونوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں خود چیف نصر شہباز شریف صاحب سے بات کروں گا, پنجاب کی پولیس سے بات کروں گا, اگر اس طرح سسٹمیٹک کوئی ایویڈنس ہے کہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے.
اچھا بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع پر تقریباً بیشتر پارلیمانی جماعتوں اور حکومت کے مابین اتفاق ہو گیا اور اس بارے میں آئینی ترمیم کے لیے آئندہ ماہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے. سہگل صاحب آپ کے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں کے تناظر میں یہ فیصلہ کس حد تک اہم ہے اور اس میں اس کو دوبارہ کرنے میں اتنی دیر لگنے کی کیا وجہ ہے؟
لیکن جی یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا, لیکن دیر آئے درست آئے. بات یہ ہے کہ اس کی سنسٹ کلاز تھی اور سنسٹ کلاز جنوری 7 پہ ایکسپائر ہو جاتی تھی, تو اس سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آپس میں یہ کنسنسس بلڈ کرتے اور یہی کنسنسس جو ابھی انہوں نے کیا ہے یہ اس سے 2 مہینے پہلے کر لیتے. چلیے 2 مہینے بعد ہوا, لیکن اس سے یہ اپوزیشن پارٹیز نے ضرور اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط بات تھا, کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کا یہ ایک کارڈینل وہ تھا, نیشنل ایکشن پلان تھا, یہ ضرور ہے میں اور یہ میں سمجھتا ہوں درست ہے اپوزیشن پارٹی کا کہنا, اس 2 سال میں کوئی ایسی کاروائی نہیں کی گئی کہ جو جوڈیشل سسٹم کو امپروو کیا جائے, جو لا آف ایویڈینس کو امپروو کیا جائے, جو پروسیکیوشن وٹنسز کو جو ہے اس کو تحفظ کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے, یہ سب چیزیں کرنی چاہیے تھی. بٹ ایسی چیزیں نیشنل ایکشن میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھی, اور میں یہ کہتا ہوں یہ غلط بات ہے کہ یہ خالی فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 4 یا 5 سبجیکٹ تھا, 10 سبجیکٹ جو تھے وہ تھے پروونشل گورنمنٹ کے, پروونشل گورنمنٹ سے بھول جاتی ہے. آئی تھنک یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, دیر آئے درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آف کورس انہوں نے یہ بھی کیا کہ اس کو جنوری 7 سے لاگو کیا, یعنی 2 مہینے آپ کے آلریڈی گزر گئے, لیکن چلے 2 مہینے گزر گئے تو آپ کے پاس ایک سال 10 مہینے بھی کافی دن ہوتے ہیں, بہت سے کیسز انڈر ٹرائل ہیں, اور آئی تھنک یہ چاہتی کہ ملٹری کورٹ کو آپ کچھ بھی یہ ٹرائل پر لائیں, اور یہ جو 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 لوگ ہیں آپ کے حراست میں ان کو جو ہے جو پنشمنٹ وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ کیا جائے, کیونکہ وہ ڈیٹرنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ ملٹری کورٹ سے وہ ہٹا دیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کیا پرابلم کیا ہے. پرابلم سب سے بڑا ہے کہ اگر آپ ان کو پنشمنٹ نہیں دیتے, یہ لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں اور جیلوں میں یہ ٹیک اوور کر جاتے ہیں جیل میں, کیونکہ یہ پھر دوسروں جو ہے قیدی ان کو یہ حراست کرتے ہیں اور بولتے ہیں آپ اگر ہمارا بات نہیں مانیں گے تو آپ کے جو بچے ہیں, آپ کی جو بیوی ہے باہر ان کے خلاف کاروائی کریں گے. یہ بہت ڈینجرس ہے, جب تک ان کو ڈیتھ رو میں نہیں موو کیا جائے, جب تک ان سے کاروائی نہیں کی جائے, آپ کو یہ پرابلم ہوتی رہے گی. بڑا ضروری تھا ملٹری کورٹس کی ریوائول ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو داد دینا چاہیے, اور میں اسپیشلی اس طرح ڈارک صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کنسنسس کیا ہے اور بڑا میں بڑی اچھی طرح سے کیا ہے. ہاں پیپلز پارٹی کیوں نہیں ہے, پیپلز پارٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی سیاست پرابلم ہے. سیاست کی پرابلم یہ ہے کہ کراچی کے معاملے میں عزیر بلوچ نے اور باقیوں نے کافی مرائی صاحب بارے میں کافی چیزیں اس میں بولی ہیں, جس کے اندر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لوگ آ سکتے ہیں اس میں, مطلب قابو ملٹری کور کے سامنے آ سکتے ہیں, تو نیچرلی ان کی اپنی ریزرویشن ہے.
اچھا ہمارے ساتھ ہیں چترال سے شفیع صاحب, السلام علیکم. شفیع صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ زعفران وزیر ہیں نارتھ وزیرستان سے اور متین سلیمانی ہیں لنڈی کوتل سے. فوری طور پر جب آپ بات نہیں کرتے تو ہمارے پروگرام کے کا جو ایک بہاؤ ہے اس میں فرق آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ریڈیو ہے, ہم اس میں خاموش نہیں رہ سکتے. تو ہم نے آپ کے نام بتائے ہیں, آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی کون بول رہا ہے؟ جی کون صاحب؟
لنڈی کوتل سے وہ بات کر رہا ہوں.
جی
میری ایسی کوئی بات نہیں ہے, پنجابی ہماری. ہلو.
ہاں جی بات کریے.
پنجابی ہماری بھائی ہے, وہاں جب ہم جاتے ہیں وہ ہمارا بہت رسپیکٹ کرتی ہے. یہ اغیار کی بات ہے نا کہ ادھر پٹھان تنگ کر رہے, وہ افغان مہاجرین ہیں نا, ان کو تنگ کر رہی ہے.
اچھا بہت شکریہ جی. اب ہم بات کرتے ہیں, کوئی اور اگر کالر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے اور اپنا سوال کرنا چاہے. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟
ہیلو
جی,
میں ظفران وزیر بول رہا ہوں. ظفران وزیر
جی جی بات کیجیے.
ہاں جی, یہ پنجاب کی روایت جو ہے قابل مذمت ہے, وہ پشتونوں کے خلاف بہت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور یہ پنجاب ایک دہشت گرد کی ایک واقعہ کو بھی غصہ نہیں کر سکتا ہے. ہم نے تو 10-12 سال دہشت گردی میں گزرے ہیں.
یہ آپ نے ابھی سنا جان ازکزئی جو کہ جن کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, وہ یہ بات کر رہے تھے اور آپ ان کو سن بھی رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں تو وہ اس کی خود سے بات کریں گے حکومت کے ساتھ. تو آئیے انہیں سے ازکزئی صاحب سے ایک اور سوال کا جواب لیتے ہیں, اس کے بعد اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے دوسرے سیزن کا فائنل میچ لاہور میں کروانے کی منظوری دی. ملک کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے. ازکزئی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کسی بھی میچ کا انعقاد, جو کہ ایک کھیلوں کا موقع ہے جس میں بڑی لوگ تفریح کے ماحول میں آنا چاہتے ہیں, جب انتہائی کڑے حفاظتی انعقاد اس میں انتظامات کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جائے گا تو کس حد تک مثبت پیغام باہر کی دنیا کو جائے گا جو کہ ہم دینا چاہتے ہیں؟
ازکزئی صاحب کرکٹ پاکستان کی صاف امیج کے لیے بہت اہم ہے,
ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ دہشت گردی بے شک ہمارے ملک میں رہی ہے, لیکن اس لیے ہم اپنی زندگی, چاہے وہ معاشی زندگی ہے, چاہے ہماری اسپورٹس سیلز کا تعلق ہے, چاہے جسے ہمارے شعبے ہیں, ہماری نارمل زندگی حکومت کی حیثیت سے, ریاست کی حیثیت سے, سوسائٹی کی حیثیت سے وہ چلتی رہے گی اور ان کے سامنے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے ویسٹرن انٹرسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان میں اسپورٹس نہ ہو, پی ایس ایل کا فائنل نہ ہو, تاکہ انٹرنیشنل جو ہمارا امیج خراب کرنے کے لیے ایک سسٹمیٹک کمپین ماضی میں چلی ہے وہ کامیاب اور سسٹین رہے. اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ بالخصوص شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہر قیمت میں پی ایس ایل کریں گے, اور پاکستان کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہو, تاکہ یہ امپریشن ہم دنیا کو دے سکے کہ ہم اس کے باوجود کہ ہمارے چیلنجز ہیں ٹیررزم کے حوالے سے, لیکن پھر بھی ہم ایک اسپورٹس لونگ نیشن ہے اور کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کو اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
اچھا, اب ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اقتصادی تعاون تنظیم یعنی ای سی او کا سربراہ اجلاس بدھ کے روز اسلام آباد میں ہو رہا ہے, جس میں شرکت کے لیے رکن ممالک کے سربراہان پاکستان پہنچے ہیں, لیکن افغانستان کی قیادت اس علاقائی سربراہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی, اور کابل کی نمائندگی اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر ذخیل وال کر رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق افغان قیادت کی طرف سے ای سی او سربراہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ دونوں ملکوں کے درمیان پائی جانے والی حالیہ کشیدگی ہے. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے پیر کی شام ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن کا خواہاں ہے, اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان پر امن ہمسائے کی طرح پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی کے اس سفر میں شامل ہو جائے. ہمارا سوال پہلا میر وائز افغان سے ہے, جنہوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا ہے. پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکرام سہگل صاحب پاکستان سے, اور جان اسکزئی صاحب بھی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم افغان صاحب.
وعلیکم السلام جی.
افغان صاحب, کیا یہ ایک بہتر موقع نہیں تھا کہ افغانستان کی قیادت پاکستان آ جاتی اور اپنے تحفظات کا یعنی کہ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کر کے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش ہوتی؟
میرے خیال سے نہیں, کیونکہ افغانستان اور پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے, کیونکہ حالات کا آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور آپ لوگوں کے لسنرز انہیں بھی پتہ ہے. تو اب بات یوں ہے کہ اگر افغان سربراہ وہاں پہ نہیں جاتے تو اس کی اثر کیا ہوں گی, یا کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جانا اس لیے نہیں چاہتے کہ ایک ٹائپ احتجاج ہے, کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اور اگر نہ جائے تو اس اجلاس پہ ان کی اثر کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے افغانستان کی نہ ہونے کی صورت میں اس اجلاس پہ منفی تاثرات ہوں گے. البتہ تاثرات میں فرق زیادہ یوں ہوتا ہے کہ اب اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس اجلاس کی کریڈیبلٹی پہ ظاہر اثر پڑے گا. اب یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ اثر کس حد تک تھے, لیکن افغانستان کی طرف سے جو انہوں نے احتجاج کیا ہوا ہے وہ ان احتجاج کو ظاہر کر رہا ہے. اب اگر افغانستان کی سربراہ اس حالات میں اس اجلاس میں شرکت کر لیتے تو افغانستان میں پاکستان کے مخالفوں کا کمی نہیں ہے, تو وہاں پہ بھی یہ سوالات کے سامنے آ جاتا, اور شاید افغان گورنمنٹ یہ فیصلہ کیا ہوا ہوگا کہ اب اسی میں خیر اور بہتری ہے کہ اس اجلاس میں شرکت نہ کرے. تو یہی وجہ ہے جو ان لوگوں نے شرکت نہیں کی, اور بہت سارے افغان جو عوام ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں, اور افغان آفیشلز نے افغان عوام کی خواہشات میں نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ افغانستان کی بہتری کے لیے اس حالات میں, تاکہ وہاں پہ شرکت نہ کریں.
اچھا, ابھی ہم بات کرتے ہیں سہگل صاحب سے. ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت فیس بک پہ ہمارے ساتھ کافی لوگ موجود ہیں. مشال اورکزئی ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں, عثمان عرفی ہیں, اس کے علاوہ حقی خان ہیں, اور ماجد صابر اوان ہیں, اور گلمت خان ہیں. یہ لوگ بھی اپنے مختلف رائے دے رہے ہیں, اپنے کامنٹس کا اظہار کر رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے باقی سننے والوں نے بھی ابھی بات کی. کچھ لوگ اس کارروائی کے حق میں بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ سپر لیگ کے حق میں بات کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں, لیکن پہلے ہم افغانستان کے بارے میں جو بات کر رہے تھے اور میر وائز خان کا جواب میر وائز افغان کا آپ نے سنا. سہگل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سہگل صاحب, پاکستان کے مطابق ای سی او سربراہ اجلاس انعقاد سے اقتصادی تعاون اور رابطوں کے فروغ کی نئی بنیاد ایک فراہم ہو جائے گی. آپ کے خیال میں افغانستان کی اعلیٰ قیادت کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہتر نہ ہوتا؟ لیکن جیسا کہ آپ نے سنا, افغان صاحب کہتے ہیں کہ اب دونوں ملک اس حالت میں نہیں ہیں کہ بات چیت کی میز پر آئیں, اور اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر صورتحال کو بہتر کیسے بنایا جائے گا؟
دیکھیے, بات چیت تو افغانستان میں پہلے توڑا تھا, جب ساؤتھ آپ کی جو تھی ایک کانفرنس یہاں پر ہونی تھی تو اس وقت کانفرنس ہونی تھی اس وقت انہوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا, اور اس وقت بائیک آؤٹ ایسے باقی انڈیا نے ان کو مجبور کیا تھا کہ نہ کرے, پھر یہ گئے وہاں پر امرتسر میں اور پاکستان کے اوپر بھرپور اٹیک مارا, اس کو جواب کس نے دیا؟ سرکاری صاحب نے تو جواب دیا دیا, اس نے روس کے سفیر نے جواب دیا. دیکھیے بات یہ سمپل بات ہے, ابھی 30 سال سے ان کے 30 لاکھ ریفیوجی ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہوتی ہے اس کے ایک پیسہ یہ نہیں دیتے, کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں نارملی آپ کسی بھی ملک دنیا میں چلے جائیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو ٹرانزٹ فیس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی معاف نہیں کرتا, یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے فیور میں نہیں کرتے, یہ ایک پیسہ نہیں دیتے ہمیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کے لوگ جو ہیں جو یہاں پر ریفیوجیز ہیں وہ اس میں سے بیشتر انرجسٹرڈ بھی ہیں, انرجسٹرڈ ہیں, بزنس کرتے ہیں. اگر آپ نے پہلے ہی سن لیا, اگر ان کو جا کے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے یہ بولتے یہ ریشل پروفائلنگ اور یہ پختون کی, ٹھیک ہے. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ بات تو کرنا ضروری ہے, ہم اپنے نیبر نہیں چینج کر سکتے, لیکن ان کو ایک بات سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, دوست کون ہے دشمن کون ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں بات کہ یہ پلیز 10,000 ریفیوجیز انڈیا کو بولے ایز اے ٹوکن, ایز اے ٹوکن 10,000 ریفیوجیز دے جائے, ہمارے پاس تو 30 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. ابھی یورپ میں 30 لاکھ جائے تو وہاں پر تہلکا مچ گیا, اب امریکہ جو ہے ریفیوجیز کو بند کر دیا, امیگریشن بند کر دیا. یہ 30 لاکھ ریفیوجی ہمارے سوائل کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا یہاں سے اگر سے آٹا نہ جائے ہماری سے بہت سی چیزیں نہیں کہ ہماری پرائسز بہت کم ہو جائے, آٹا جو ہے ہماری ڈبل ہو جاتی ہے پرائز, کیونکہ یہاں سے پرٹیکولرلی رحیم خان لا کے یہاں سے جو ان کے پاس آٹا جاتا ہے اس کی وجہ سے دیتے ہیں, بہت سی ہماری اسٹیبل فوڈ ان کے پاس جاتی ہیں. لیکن یہ غلط بات ہے, اگر آپ نے یہ تعلقات رکھنے ہیں تو آپ مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑتا ہے, یہ بہت اچھا موقع تھا, اگر آپ کا موقف آپ نے کرنا تھا باقی یہاں پر آپ بولتے,
یہی میرا سوال تھا کہ کیا
باقی سب ممالک کے لوگ کیوں آ گئے, تاجکستان کے, ایران کے, وغیرہ وغیرہ, یہ کوشش ہوتا ہے انڈیا کی کوشش ہے, اگر یہ انڈیا کے وہ بننے چاہتے ہیں, پٹھو بننے چاہتے ہیں, ان کے پپٹ بننا چاہتے ہیں تو بننے دیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کرتے رہیں گے, لڑائی لگا رہے گا, طالبان اپنا کاروائی کرتے رہیں گے, یہ اپنا کاروائی کرتے رہیں گے. یہ بات میں نہیں مانتا کہ افغان حکومت جو ہے افغان کی کون سی ایسی بات ہے, اور ان کی فیئر تو قابل سے باہر ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, شہروں کے اندر محدود ہے, ٹھیک ہے, اور باتیں کر کے ہمارے ساتھ یہ سمپل بات ہے کہ پاکستان کو ویری سمپل بات ہے, ہاں ہمیں کبھی بھی ان کو روکنا نہیں چاہیے, یہ غلط بات ہے, ایسنشیل کموڈیٹیز جو ہے ہمیں ضرور دینا چاہیے, ایسنشیل کموڈیٹیز میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی ملک کا نہیں روکنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں باقی ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس پر یہ فیس ان کو دینا چاہیے, اور ان کو اپنی ریفیوجیز جو ہے ان کو واپس دینا چاہیے, اور جب تک ان کے ریفیوجی ہمارے سوائل پر ہیں ان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے گا.
اچھا,
یہ ان کی مجبوری ہے, ہماری مجبوری نہیں ہے.
اسد زئی صاحب سے پوچھتے ہیں, اسد زئی صاحب آپ نے دونوں طرف سے نقطہ نظر سنا, میر وائز افغان صاحب نے جو کہا اور سہگل صاحب جو کہہ رہے تھے, مختلف واقعات کا انہوں نے جائزہ پیش کیا, آپ یہ بتائیے کہ اب حکومت اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کس طرح سے کرے گی, اور یہ جو سرحدی تنازع ہے جس کے بارے میں سہگل صاحب کہتے ہیں کہ بالکل روکنا نہیں چاہیے کسی بھی چیز کو, تو اس کو اب حل کرنے کے لیے کیا صورت ہوگی, آگے کیسے بڑھا جائے گا, یہ بتائیے گا, پھر میر وائز افغان سے آخری سوال کریں گے اور ہماری یہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جائے گا. جی
میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے افغان صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں, بڑا احترام ہے, لیکن میں کہوں گا کہ افغانستان ایک ساورن ملک ہے, وہ کسی بھی لیول پہ اپنی نمائندگی یقینی بنا سکتا ہے, اس وقت آپ کو معلوم ہے کابل میں بہت سے ایشوز ان کے چل رہے ہیں, شاید انہوں نے سمجھا مناسب نہیں سمجھا ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ काबुल से बाहर जाए, लेकिन हमें रिस्पेक्ट है। फिर भी उन्होंने हर लेवल पे ईसीओ के हवाले से, चाहे समिट लेवल है या फॉरेन मिनिस्टर के मीटिंग के लेवल पे, अपनी नुमाइंदगी यकीनी बनाई है। ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो किस लेवल पे ये नुमाइंदगी नुमाइंदे भेजते हैं, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे स्टेबिलिटी के हवाले से ताल्लुकात और इंगेजमेंट जारी रहना चाहिए। अफगानिस्तान में 40 साल से इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे एक ऐसा एरिया है जो खुद अफगान गवर्नमेंट कह रही है कि उनकी रिप नहीं है, तो दहशतगर्दी दोनों ममालिक के लिए एक थ्रेट है। हम भी सफर कर रहे हैं, वो भी सफर कर रहे हैं, तो हमें बहरहाल बातचीत करना है। ये नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि हम आई सी सी को एंगेज नहीं करेंगे। जहाँ तक बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे नेशनल सिक्योरिटी का, के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। अक्रॉस द बॉर्डर तकरीबन 2 दिन में 9 अटैक स्पॉन्सर्ड हुए हैं, और अब ये बॉर्डर से लोग अंदर आते हैं, ट्रांजिट करते हैं पूरे बलोचिस्तान के पीछे फाटा से पंजाब और बाकी इलाकों तक वो पहुंच जाते हैं। तो अगर इंगेजमेंट अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं करता, तो ये किनन हमारे लिए फिर एक ही चॉइस रह जाता है कि हम इस बॉर्डर को सील करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। और हम समझते हैं कि ये क्रॉस द बॉर्डर जो इस वक्त मिलिटेंसी के अड्डे बने हैं, ये स्पॉन्सर्ड है। इसमें हम समझते हैं कि इसमें इंडिया का भी हाथ है, क्योंकि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने की एक पॉलिसी।
लेकिन ये तो आसिफ जी साहब, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, मेरा भी सवाल है कि दोनों तरफ हैं ये जो बने हुए हैं, तालिबान के या इंतहा पसंद ग्रुपों के ये जो पनाहगाहें हैं, वो दोनों तरफ बनी हुई हैं।
कोई सबूत अमेरिका से लेके अफगान गवर्नमेंट को मैं चैलेंज करता हूँ कि आज टेक्निकली तालिबान को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। 40% अफगानिस्तान में अफगानात्मक की रिस्क नहीं है, वहाँ पे वो टेक्निकली ऑपरेट कर रहे हैं। अकानी नेटवर्क जो है आपका पक्षी का होस्ट इस रीजन में ऑपरेट कर रहा है, उन्हें पाकिस्तान की सेंचुरी की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर इनके पास कोई भी एविडेंसीज है, हमें आप प्रोड्यूस करें। पाकिस्तान अब 2016 है, हमारे लिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि बॉर्डर के उस तरफ 30-40% कोई कंट्रोल, वहाँ पे हर किस्म के मिलिटेंट्स हैं, अफगान तालिबान से निकले के दाइश तक, और दूसरे वो आजादी से ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की सेंचुरी की कोई जरूरत नहीं।
अच्छा मीरवाइज अफगान साहब, आप एक जरा क्विक कमेंट करते जाइएगा, हमारी सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। और दूसरी सेगमेंट से
दो बातें हैं। एक तो इंडिया के असर रसूख की बात, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान में इंडिया की बनने की बात, जो उनकी आजादी ली हुई है, आज तक उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हुआ है, टेररिस्ट ग्रुप्स को नहीं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है बरअक्स, उन्होंने अभी तक टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो सपोर्ट किए हुए। अब बात यह है कि पाकिस्तान इन्हें मदद करना कहते हैं और अवाम जी इन्हें दुश्मनी समझते हैं। एक तो यही बात है। जहां तक अब महाजरीन की बात है, हाँ हम भी कहते हैं कि निकालो इन महाजरीन को, लेकिन इज्जत के साथ, बेइज्जती के साथ नहीं। जिस तरह की पाकिस्तानी महाजरीन के साथ किया, वो ये तारीख भी किसी के साथ नहीं हुआ है। और जहां तक जो आपकी मेहमान ने फरमाया कि अमेरिका में अगर इतने महाजरीन चले जाए तो वहां पे शोर मचा देते हैं, या यूरोप में, तो हाँ यहाँ यूरोप में महाजरीन जो है वो बेनिफिट्स ले लेते हैं, वो यहाँ पे यूरोप और अमेरिका में महाजरीन को बेनिफिट मिलते हैं। पाकिस्तान ने कौन से बेनिफिट्स दिए हुए? पाकिस्तानी तो सिर्फ महाजरीन को एक फ्रेशर ग्रुप के नाते अफगानिस्तान के खिलाफ यूज किया हुआ है और उनकी अलाइकार बनी हुई काम लिया हुआ है।
अफगान साहब, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपके साथ भी मेरा यहाँ पे एक रिजर्वेशन मैं अपनी जरूर उठाऊंगी कि गुज़श्ता डेकेड से जो अफगान बाशिंदे वहां पर रहते हैं और उनमें से बहुत से लोग जो वहां पर पैदा हुए, पले बड़े, वो आज पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं। तो इसलिए यकतरफा तौर पर ये कहना कि पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ नहीं किया, शायद ये जरा ज्यादा मुनासिब बात नहीं होगी।
अगर आप मेरी पूरी बात सुन ले, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अफगान आवाम ने, अफगान महाजरीन ने अभी तक पाकिस्तान को ममनून भी कहा हुआ है, उनकी शुक्रिया भी अदा किया हुआ है। लेकिन उस सूरत में वही हालात अब नहीं रह चुके हैं, ना अफगानिस्तान में और ना पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी भी अच्छाई की हुई थी गुज़श्ता साल से, उस पर पानी फेर दिया उन्होंने, उसे खराब करवाए लोगों के दरमियान में। उसमें पाकिस्तान की वही महबूबियत नहीं रह चुकी है अभी जो पहले मौजूद थे। यही माजरीन निकालने के रास्ते और भी थे, मुख्तलिफ रास्ते थे। हाँ हम भी के ख्वाह ताकि ये माजरीन निकल जाए, अपने मुल्क चले जाए,
मुल्क में जाए।
जहां तक इसमें कोई शक नहीं, हाँ बात यह है कि उसे इज्जत के साथ जाना चाहिए, उसके लिए इस तरह रास्ते बनाना चाहिए ताकि वो खुशी खुशी अपने मुल्क चले जाए। अगर खुशी ना जाए تو اس طرح کا ذلالت کے ساتھ جو یہ لوگ ذلیل کر رہا ہے افجان صاحب کو, یہ جیسے کہ اس نے فرمایا یہ میرا دوست ہے, قریب ہے, بہت ہی میں احترام کرتا ہوں, لیکن انہیں علم ہے ابھی تک, شروع سے ابھی تک انہیں علم ہے کہ گروپس کہاں ہیں طالبان کے, کتنے طالبان کہاں رہ رہا ہے, انہیں سب سے زیادہ علم ہے. لیکن جب وہ کسی منصب میں کام کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا, اور میرے پاس گورنمنٹ کا کوئی منصب نہیں تو میں یہ آزاد الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اچھا شورا کہاں ہے.
جی جی افغان صاحب, یہ ہمارے ساتھ متین سلیمانی لنڈی کوتل سے, کلیم اللہ میاوالی سے اور شوکت علی ڈھارنوالے سے تھے, لیکن ہمارے پاس اس سیگمنٹ کا وقت بالکل ختم ہو گیا. ہم چاہیں گے کسی دن اس کے بارے میں, ہمارے پاس راؤنڈ ٹیبل بھی ہوتی ہے, مجلس مذاکرہ کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں تفصیل سے ان سارے موضوعات پر بات ہوتی ہے. یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے, اس میں تھوڑا سا وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے, لیکن میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں. اکرام سہگل صاحب سے ایک کوئک کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں حالیہ دنوں میں کافی پیش رفت دیکھی گئی ہے, اور ابھی بھی قمر جاوید باجوہ جو کہ سربراہ ہیں فوج کے, ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں جو روس کے سفیر ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا, کوئک کامنٹ کریے گا سہگل صاحب, کہ حالیہ مہینوں میں روس اور پاکستان کے درمیان بڑھتے تعلقات کتنے اہم ہیں؟
بہت اہم ہے جی, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیے انڈیا کی تعلقات چین کے ساتھ ہے, روس کے ساتھ ہے, امریکہ کے ساتھ ہے, تو پاکستان کے چند تعلقات چین کے ساتھ بھی, روس کے ساتھ بھی, اور ناٹ ایٹ دی ایکسپنس آف یو ایس اے. میں بولتا ہوں سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہیے, ملٹری تعلقات رکھیں ضرور رکھیں. ابھی میریٹائم جو یہاں پر ہوئی تھی, یہاں پر ایکسرسائز, اس کے اندر روس کی بھی وار شپ نے حصہ لیا تھا, امریکہ کی وار شپ نے حصہ لیا تھا, اور چین کی بھی وار شپ نے حصہ لیا تھا. جو نہیں لیا تھا وہ انڈین وار شپ سے, وہ تو آپ جانتے ہیں کیوں نہیں لیا تھا, لیکن آپ دیکھیں اچھے تعلقات سب سے رکھنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے اکرام سہگل صاحب, ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے جان اسکزئی, اور لندن سے ہمارا ساتھ دیر تھے میر وائز افغان. آپ سب کا میں بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اپنے ان سننے والوں کا بھی جنہوں نے اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے پاس فون کیے اور اپنے بات کا بھی کرنا چاہیے. اگر وہ ایک ایک منٹ میں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. متین سلیمان صاحب لنڈی کوتل سے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے. ہمیں ان کالز میں صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے سننے والے فوری طور پر نہیں بولتے, اور ہم جی متین صاحب بہت دیر ہو جاتی ہے, ہم اتنا لمبا بیچ میں وقفہ نہیں دے سکتے. کلیم اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شوکت علی صاحب باہر طور اس وقت ہمارے لیے اب وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, اور آئیے اب اس وقفے کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس کچھ اور موضوعات ہیں تو آگے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ یہاں تک بات کرنے کا, اور بہت سارے ہمارے ساتھ دوست ہیں جو کہ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے بھی ہم کچھ نام اور آپ کو بتاتے ہیں. مالک دوست جوئے ہیں, کریم لونگوف ہیں, اور کلیم اللہ خان نیازی ہیں, اور وہ پولیس سرچ کی بات کرتے ہیں, اور لیکن اگر وہ پروگرام شروع سے سن رہے ہوں تو انہوں نے سنا ہوگا جان اچکزئی صاحب کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام سہگل صاحب کو بھی, کہ پولیس سرچ کہاں کہاں کس انداز میں ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ساؤنڈ بائٹس بھی سنائی, اور کچھ کالرز نے براہ راست بھی بات کی تھی اور اس میں اس کا جواب بھی دیا تھا. تو آئیے ایک وقفہ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اب ہم پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جلدی جلدی کچھ سوال کرتے ہیں. یہاں سے ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان سے ہمارے ساتھ دیں گے منصور جعفر صاحب, جن کا تعلق العربیہ چینل سے بھی ہے, ٹیلی ویژن چینل سے ہے. السلام علیکم ڈاکٹر محمود.
السلام علیکم جی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت صبح سویرے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لینے کا. اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب جہاں رہتے ہیں سیاٹل میں, وہ 3 گھنٹے پیچھے ہے, تو اس لیے ابھی سیاٹل میں بہت صبح ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں, اور وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس پہلے خطاب میں عوام کے لیے حقیقی مسائل کو حل کرنے کا موقف ٹھوس انداز میں پیش کیا جائے گا. ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ایک عمومی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. قبل از وقت اس لیے کہہ رہی ہوں, ظاہر ہے کہ تقریر کے مختلف جو نکات ہیں وہ تو سامنے ہیں. بجٹ کے اوپر انہوں نے کل گورنروں کے اجلاس میں بات بھی کی ہے, جس میں دفاعی بجٹ پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ انتخابی مہم کے بعد ابھی تک امریکی معاشرہ منقسم ہے, اس میں تلخی پائی جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں, منافرت ہے. اس ساری دور چیزوں کو دور کرنے کے لیے ابھی نئی انتظامیہ کو کیا کرنا پڑے گا, اور آنے والے دنوں میں اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
دو چیزیں راہیں لی جاتی ہیں. ایک تو جو کیونکہ یہ جو تقریر ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین کی, اس میں خاص طور پہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے جو بجٹ کے پروپوزل دیے جاتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سگنل ہوتا ہے کہ کس طرف پالیسی میں جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی صدر کے پاس ایک بلی پلپٹ ہوتا ہے, یعنی ایک اونچا بولنے کی ایک جگہ ہوتی ہے جس سے وہ معاشرے میں کئی ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ گرامر سیٹ کرتا ہے. اب آیا ان کسی بھی راہ میں زیادہ آگے بات بڑھے گی ابھی کہنا بہت مشکل ہے, کہ جس قسم کے بجٹ پروپوزلز ابھی تک سامنے آ رہے ہیں وہ تو سوائے اس کی نمایاں بات بس وہی ہے کہ فوجی اخراجات میں 10% کا اضافہ کیا جائے, لیکن کیا ایسے جائے کہ جبکہ کوئی ٹیکس بیس میں اضافہ نہ ہو, تو یہ مطلب ہوگا کہ دوسرے جو پروگرام ہیں سویلین زندگی کے وہ ان میں کٹوتی ہوگی. تو جب پروگراموں میں کٹوتی ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے آخر میں عام انسان کے اوپر پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ کا مسئلہ ہے یہ ابھی تک کوئی راہ ایسی نہیں تعین ہو سکی نئی ایڈمنسٹریشن سے جس سے کہ کوئی بیلنس بجٹ کی طرف یا کوئی ٹیکس بیس کی ریویژن کی کوئی بات کی گئی ہو. دوسرا جہاں تک یہ رہا کہ بھئی اپنے بات سے اپنی تقریر سے ایک پیغام بھیجا جاتا ہے, تو ابھی تک تو زیادہ تر جو سٹیٹمنٹس ٹرمپ صاحب کی یا ان کے ساتھیوں کی وائٹ ہاؤس سے آئی ہیں انہوں نے زیادہ تفریق ہی کی ہے, کچھ یہ امیگریشن پہ اور پہ زور کچھ ایسی باتیں ہی کی گئی ہیں کہ ابھی تک اپنا جو ان کا سیاسی بیس ہے سمجھ لیجئے 40-45% آبادی کے درمیان, وہ ان کو ہی ابھی تک تو تقویت ملی ہے اور مل رہی ہے. تو آج کی تقریر اہم ہوگی, لیکن وہ ایک طرح سے ایک فارمیلٹی سی بھی بن جاتی ہے, لیکن اس میں ایک میسیجنگ ہوتی ہے باہر کی دنیا کے لیے بھی, اپنے عوام کے لیے بھی, اور کچھ سگنلنگ پالیسی کی پرائیورٹیز کی بجٹ کی وجہ سے. تو دیکھیے کیا سامنے آتا ہے. کافی باتیں تو ابھی تک پریس میں آ ہی رہی ہیں کہ کافی مشکل کا سامنا ہے انہیں بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ جسے ہم انٹائٹلمنٹ اسپینڈنگز کہتے ہیں ہیلتھ کے اور بڑی عمر کی جو سپورٹ کی رقوم ہے وہ کافی بڑی ہیں, اور چونکہ اب جو آبادی کا بڑا حصہ زیادہ بوڑھا ہو رہا ہے تو اس سے اس پہ بوجھ اور زیادہ بڑھے گا. تو جب تک کہ کوئی کمپریہنسو اور جامع منصوبہ سامنے نہیں آتا کہ بھئی نئے ٹیکس سسٹم کو کیسے اوور آل کرنا ہے, تب تک یہ کہنا مشکل ہوگا. ابھی تک جو ایک مشکل یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی کچھ پالیسیاں اور کیا جو ان کے نعرے رہے ہیں وہ نہ صرف کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے بہت دور ہیں بلکہ بہت کئی معاملات میں اپنی ریپبلکن پارٹی سے بھی دور ہیں. تو کہاں پہ جو ہے یہ راہیں ملیں گی باقی ریپبلکن پارٹی کی جو کانگریس کو کنٹرول کرتی ہے اور وائٹ ہاؤس کی, یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اور یہ یاد رہے کہ یہ عموماً بھی ہوتا ہے کہ صدر جو بجٹ کا آئیڈیا پیش کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بعد میں اڈاپٹ کر لیا جائے. تو دیکھیے اگلے چند ہفتوں بلکہ مہینوں میں یہ پتا چلے گا, کیونکہ ابھی سمر تک ٹائم ہے کانگریس کے پاس اپنا بجٹ کو تعین ہونے کا, تو اس سے بجٹ ہی آخر میں سب سے ٹھوس مثال ہوتی ہے کہ کس قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ آگے چلیں گی یا نہیں چلیں گی. کریں گی.
اچھا اب ہم ساتھ ہی ایک اعلان بھی کرتے چلیں کہ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن ہماری ویب سائٹ اور میڈیم ویو پر یہ پیغام پروگرام جاری ہے, فیس بک سے اب اجازت. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں صبح 7 بجے آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر براہ راست ہمارے فیس بک پیج پر سن سکیں گے. آپ اس ٹیون رہیے گا اور facebook.com/VOA Urdu. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر پاکستان میں صبح 7 بجے ہم آپ کے لیے فیس بک پیج پر ضرور پیش کریں گے. تو آئیے پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں. منصور جعفر صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے, وہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ڈاکٹر طیب محمود جہاں سے ہیں. پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں داعش کے شدت پسندوں کو شکست دینے کے لیے وائٹ ہاؤس کو ابتدائی نوعیت کا ایک منصوبہ بھیجا گیا, اور پیر کی شام وزیر دفاع جم میڈس نے انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کو اس کی بریفنگ بھی دی. اور پینٹاگون کے ترجمان جو جیف ڈیوس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وسیع دستاویزات ہے, اور خلاصہ اس کا یہ آپ کہہ لیجیے کہ اس کا مقصد کچھ اس طرح سے ہے کہ شام اور عراق میں انتہا پسند گروپوں کا انسداد کرنا ہے جہاں داعش ایک مذہبی ریاست قائم کرنے کی خواہاں ہے. بہت زیادہ تفصیلات اس کی سامنے نہیں آئیں, لیکن اس سے پہلے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا تھا کہ حکمت عملی کی مدد سے مشرق وسطی اور دیگر مقامات پر القاعدہ اور دیگر انتہا پسند گروہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی تھی کہ یہ منصوبہ فوجی قوت کے علاوہ ہوگا, جسے انہوں نے سیاسی فوجی منصوبہ قرار دیا تھا. اور اس وقت ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر محمود صاحب سے ہی کہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں اس نوعیت کی حکمت عملی جس پر اب کام کیا جا رہا ہے کس حد تک مؤثر ہوگی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں اور انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے جو حکمت عملی اب تک اپنائی گئی اس میں کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے یا ہو سکے گی؟
یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ پالیسی یہ تو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے کہ جی سیاسی فوجی حل, لیکن وہ سیاسی فوجی حل کی جو تفصیل ہے اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ آج کل کی جو جنگیں ہوتی ہیں اور یہ جو جس قسم کی فوجی سچویشن کا سامنا ہے, یہ وہ پرانے وقتوں کی جنگ تو ہے نہیں کہ صفا راہ ہو گئی فوجیں اور اس کے بعد ایک نے دوسرے کو شکست دے دی. تو یہ جو نان کنونشنل جنگیں ہیں اس کا بالکل ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے, ڈپلومیٹک پہلو ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کا پہلو ہوتا ہے, انٹیلیجنس کا پہلو ہوتا ہے, اور پھر لڑائی کا پہلو ہوتا ہے. تو یہ کمبینیشن جو ہے بہت آسان نہیں ہوتا اس کو بیلنس کرنا, اور خاص طور پہ جبکہ اور بھی بہت فریق میدان میں ہو. یہ درست ہے کہ ٹرمپ صاحب نے داعش کو شکست دینے کو ایک پرائیورٹی قرار دیا ہے, لیکن یہ پہلے بھی امریکہ کی حکومت کی پالیسی رہی ہے, لیکن وہاں ایک تو اور ملک ہمسایہ ملک, اور پھر اندر شام کے, عراق کے, اور کسی حد تک تو کہنا چاہیے کہ یمن میں بھی اتنے فریقین ہیں کہ ان کو کس طرح ایک کنسسٹنٹ پالیسی میں کیسے پرویا جائے گا, یہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے کہنا کہ بھائی کوئی نئی پالیسی آ گئی ہے, کجا اس کے کہ آیا وہ کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی چند مہینے کم از کم لگیں گے, کیونکہ کوئی پلان بن بھی جائے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی پچھلے 2 مہینے میں جو بھی ہو رہا ہے, کچھ حد تک شاید پیچیدگی ذرا بڑی ہو, لیکن ہم شاید دیکھیں گے کہ زیادہ سرج قسم کی چیزیں چلیں گی, یعنی کہ فوجی کارڈ کو ذرا زیادہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اس میں بھی ابھی کافی مشکلات ہیں آگے.
اچھا اب منصور جعفر صاحب سے پوچھتے ہیں, جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے جو چیئر مینیجر ہے جوزف ڈنفرڈ, انہوں نے کہا کہ امریکی ایسٹیمیٹ سے, اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ داعش نے 100 سے زائد ملکوں میں تقریباً 45,000 بھرتیاں کی ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ انتہا پسند گروپوں کی طرف سے مختلف ملکوں میں نظریاتی بنیاد پر لوگوں کی بھرتی کو روکنے کے لیے کس انداز کی کوششیں درکار ہیں, کیونکہ ہم اس پر بات کرتے آ رہے ہیں, لیکن یہ کوششیں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکی؟
دیکھیے, جو بنیادی طور پہ جو اس وقت فوکس ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کا بھی اور دیگر مغربی ممالک کا, وہ عراق اور شام کے اندر ان انتہا پسند گروپوں کی دیکھ کمی ہے. اس میں گاہے گاہے آوازیں جو ہے یمن کے حوالے سے, لیبیا کے حوالے سے, وہاں پہ ان انتہا پسند گروپوں کے مختلف آپشوٹ اور مختلف ناموں سے جو انتہا پسند تنظیموں کے سرگرم ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آتی رہی ہیں. लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी संजीदा कोशिश तो अभी तक देखने को नहीं आ रही। स्वाय स्टेट एक आइडेंटिफिकेशन का हमें अलार्म जो है वो सुनने को मिलता है कि इन तमाम जगहों पर इतने ममालिक में इस तरह के खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी इस तरह की आवाज़ें जो है वो वक्ता फ़क्ता सुनने में आती रही हैं। लेकिन इस वक्त जो मॉडल इख्तियार किया जा रहा है इन ग्रुपों की देख करने के लिए इराक और शाम में, वो मिलिट्री बाइट का इस्तेमाल ही है। उसमें कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो अभी सामने नहीं आया। अभी जो खासतौर पर जो पेंटागन की तरफ से एक नया मनसूबा पेश किया गया है इसी बाइश के खरीद के साथ निपटने के लिए, उसमें जो खासतौर पर शुमाली शाम में इस ग्रुप के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें अक्सर पहलू जो है हमें वो ज्यादा आप कह लीजिए हाईलाइट नजर आता है। और अगर टर्म इस्तेमाल की जाए कि अमेरिकन जो है वो आइंदा खासतौर पर ट्रंप साहब की इंतजामिया जो है वो शाम में जो बूट्स ऑन ग्राउंड का जो फार्मूला है वो शायद इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जा रही है, क्योंकि ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने से कतराती रही हुई है और बहुत ही आप कह लीजिए टक्टफुली अवॉइड करते रहे हैं कि किसी तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल ना करना पड़े। मुख्तलिफ एडवाइजरी कैपेसिटी में और इसी तरीके से ट्रेनिंग के हवाले से अमेरिकन फौजी जो है वो रूस तादाद में शाम के अंदर भी और इसी तरीके से इराक के अंदर टीम की एक बाकायदा अनाउंस फिगर मौजूद है, मोर देन 5,000 अब भी जो है वो मौजूद है इसी। लेकिन जो चीज़ हमें यदि आप कह लीजिए जिसमें कमी नजर आ रही है वो दीगर ममालिक का जिनका जिक्र किया गया तो जहाँ पे इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो मुख्तलिफ नामों से या मुख्तलिफ या इन्हीं नामों से सर उठा सकती हैं, तो वहाँ पे जो यकीनन मिलिट्री ऑप्शन तो उन मुल्कों की जैसे पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का जो अफरीत है उसके खिलाफ एक रास्ते इकदाम जो है वो पाकिस्तान की फौज ने गर्दाजत की सूरत में और अभी अब्दुल फसाद जो ऑपरेशन है उसकी सूरत में शुरू कर रखा है, और इस तरह अफगानिस्तान के अंदर भी जो अमेरिकन इतिहादी मौजूद हैं वो भी वहाँ पर तालिबान और इंतहा पसंद ग्रुपों के खिलाफ सरगर्म अमल है। लेकिन जो चीज़ अभी करने की जरूरत है मैं समझता हूँ और जिसकी तरफ से बहुत ज्यादा यानी आप कह लीजिए जायजा तजिए इशारा कर चुके हैं कि जो हार्ट एंड माइंड को विन करने की जो कैफियत है उसकी तरफ अभी हमें कमी नजर आती है, क्योंकि मिलिट्री बाइट के जरिए इस आप कह लीजिए जिम को जो है वो अभी तक काबू नहीं किया जा सका, खासकर के इन जगहों पर जहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है, बदतमीजी का तूफान उठा रखा है। तो मैं समझता हूँ कि कम अज कम वो ममालिक जहाँ पे रिलेटिवली इनकी स्ट्रेंथ कम है और जो इंक्लिनेशन इनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है उसे जो दीगर सॉफ्ट ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए मेरा ख्याल है कंट्रोल करना जो है वो ज्यादा एक सेम डिसीजन होगा एज कम्पेयर टू वहाँ पे मिलिट्री माइट का यकीन में एक अपना असर है, एक अपना खौफ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो वेटरन्स की वजह से इससे दूर होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दूर रख उसके नतज हैं वो तभी हम उन माशरों में दिखा सकते हैं ला सकते हैं कि जब हम उस इंतहा पसंदी की तरफ राहत होने वाले अजहान जो हैं उनको चेंज करें।
अच्छा, शाम की हुकूमत के मुज़ाकरातकार बशारुल जाफरी ने कहा कि होम्स में होने वाले हमलों का मकसद जनीवा में जारी अमन बातचीत को मुतासिर करना था। होम्स में हफ्ते के रोज दो खुदकुश बम धमाके हुए और 42 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा जुमे को शिमाली शहर अलबाब में दो खुदकुश बम धमाके हुए 65 फर्द मारे गए और इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल कर ली। और बशारुल जाफरी ने हफ्ते को अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची बराए शाम स्टीफन डी मस्तूरा से भी मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि वो इस उम्मीद का इजहार किया कि इसके बावजूद अमन अमल मुतासिर नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, जनीवा में होने वाले इन अमन मुजाकरात की अब जहत क्या है और अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो शाम में इसके फौरी असरात किस तरह से सामने आएंगे, किस तरह से देखा जा सकेगा?
देखिए, अभी तक तो पोस्चरिंग ही चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये जनीवा की गुफ्तगू से कोई जल्द नतीजा एक्सपेक्ट करना शायद कबल अज वक्त हो। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। जिस तरह जो फौजी ऑप्शन है ज्यादा खुल के सामने आता है, जैसे कि पता मोसुल में तो एक्शन हो रहा है, लेकिन जहां तक शाम वाला मसला है वो जरा ज्यादा पेचीदा है। सब पार्टियां चाहती हैं कि गुफ्तगू भी जारी रहे ताकि एक सेफ्टी वेल्व मिल जाता है। तो अगर कोई खास तौर पे अमरीका और रूस की जो पॉलिसियां हैं शाम की तरफ उनमें कोई मुताबिकत पैदा हुई تو اس کا امکان ہے کہ آگے پیش رفت ہو. لیکن ابھی تک امریکی ایڈمنسٹریشن بھی دوسرے اندرونی معاملوں میں الجھی ہوئی ہے, تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ چند ہفتوں میں جنیوا میٹنگ سے کوئی سالڈ قسم کی پروگرس ہوگی. لیکن گفتگو جاری رہے گی جو کہ ایک اچھی بات ہے. کم از کم امید رہتی ہے کہ آگے نکلنے کا راستہ نکل سکے گا, کیونکہ کچھ کسی ایک ملک کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا سلوشن شام پہ لاگو کرے. تو یہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور جب زیادہ پارٹیاں ہوتی ہیں تو پھر سلوشن کی طرف بڑھنا پیچیدہ بھی ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ ٹائم بھی زیادہ لیتا ہے.
اچھا, آخری تقریباً ہم پہنچ گئے اپنے پروگرام کے, کوشش کرتے ہیں کہ اس میں دونوں سوالوں کے جواب اپنے دونوں تجزیہ کاروں سے لے سکیں. سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ہفتے کے روز بغداد کا تاریخی دورہ کیا, جو 1990 کے بعد سے کسی سعودی عہدیدار کا عراق کا اعلی سطح کا پہلا دورہ تھا. عادل نے عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے کئی گھنٹے تک ملاقات کی. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب عراق کی سرکاری فوجیں سنی اکثریت کے شہر موصل میں مزید اندر تک پیش قدمی کر رہی ہیں, اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب عراق کے لیے ایک نیا سفیر نامزد کرے گا. منصور جعفر صاحب, یہ دورہ کتنا اہم تھا؟ منصور جعفر صاحب سن رہے ہیں؟
جی,
یہ دورہ کتنا اہم تھا؟
آپ کو آخری سوال کا انسان ہے
سعودی عرب کے
تاریخی دورہ تھا.
جی,
زبیر کا یہ دورہ ہے, یہ انتہائی تاریخی اہمیت کا تھا کہ 1990 کے بعد جو ہے وہ کسی اعلی سعودی عہدیدار کی طرف سے دورہ کیا گیا, اور ایک ایسے وقت میں تو جب وہاں پہ آپ کہہ لیجیے جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے وہ بہت ہی کھل کر سامنے آ چکی ہے, اور بیرونی مداخلت خاص طور پہ ایران کی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے خطے کی عرب شناخت ہے قطر اگر اس پہ سیکٹیرین ڈیوائڈ پہ جائے بغیر اس کو ریوائو کرنے کی ایک بڑی ہی بروقت کوشش ہے. اور جو عراق سب تین مختلف فیزز سے گزر چکا ہے, کہ جو بعد پارٹی کا رول دیتا ہے, پھر اس کے بعد امریکن انفلوئنس آیا ہے, پھر ابھی ریسنٹلی یہ ایرانین وہاں پہ آپ کہہ لیجیے انفلوئنس دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد خطے میں جو عرب آپ کہہ لیجیے آئیڈینٹی ہے وہ ایک مہم ہوتی جا رہی تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. اور عادل الجبیر کے اس دورے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ عراق جو ہے وہ اپنی عرب آئیڈینٹی ہے اس کو ایک بار پھر دوبارہ سے بحال کرتے ہوئے اپنا جو تاریخی آپ کہہ لیجیے اسلامی دور کا جو رول ہے وہ اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. اور اس میں صرف سعودی عرب میں سیاسی محاذ پر ہی اپنی یقین دہانیاں نہیں, بلکہ سعودی عرب میں جو اتحادی افواج وہاں سرگرم عمل ہیں میدان میں ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اسلامی ایکنائز ترتیب دیا گیا ہے اس کے کچھ ممالک تھے اور ان کی کچھ فوجیں جو ہیں وہ بھی اس جو امریکن اس وقت کمانڈ ہے وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے داعش کے خلاف, خاص طور پر موصل کا مغربی علاقہ جاگزار کرانے کے حوالے سے, کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں بھی ایک قدم آگے بڑھ کے شرکت کرنے کو تیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ داعش کے لیے بھی اور خاص طور پہ جو خطے کے دوسرے ریجن کے ممالک ہیں جو اپنی عرب شناخت کے حوالے سے ایک تشویش رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ایک تھوڑے سے جو ہمیں ریجنل ایکسپینشن ڈیزائن دیکھنے میں ملتے ہیں ان کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ بھی کسی حد تک سیٹسفائی ہوں گے, اور وہ بھی اپنا میں سمجھتا ہوں کہ اثر کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, اور ایک لحاظ سے عراق کے اندر جو صورت حال ہے وہ بہتری کی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آئے گی.
اچھا, بالکل آخری ڈیڑھ منٹ ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر طیب, موصل میں ہونے والی پیش رفت کے تناظر میں داعش کے مستقبل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شام اور عراق میں چونکہ اس کی خود ساختہ ریاست کا بڑا حصہ ختم ہو گیا ہے.
ایک تو خوش آئند بات ہے کہ یہ پروگرس بھی ہے, دوسری لیکن اس کے ساتھ ایک پرابلم بھی کھڑی شاید ہو جائے کہ جب داعش ابھی تک پوری طرح تو پسپا نہیں ہوئے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ موصل سے نکالے جائیں گے, تو موصل سے اگر نکالے جائیں گے تو پھر اور کن کن جگہوں پہ کس طرح انفلٹریٹ کریں گے؟ آیا کسی ایک علاقے کے اوپر اپنا زور رکھیں گے یا پھیل جائیں گے مغربی عراق کے اندر؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ موصل جو ہے پہلا قدم ہے داعش کا افیکٹو مقابلہ کرنے کے لیے, اور یہ اس سے منحصر ہوگا کہ وہ خود کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں, کانسنٹریشن کی یا بکھرنے کی, اور عراق کی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے کیا اسٹریٹجی کی جاتی ہے کہ پہلے آیا موصل کو کافی عرصہ سٹیبلائز کیا جائے یا موصل کی فتح کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور ذرا آگے جلدی بڑھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند ہی ہفتوں میں دونوں طرف کی اسٹریٹجی سامنے آ جائے گی.
اچھا منظور جعفر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, زیادہ منظم ہونے کی کوشش کرے گی؟ آخری ہمارے پاس کوئی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شہر تھا عراق کا, دوسرا بڑا شہر ہے, اور شہری علاقوں میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کا انفلوئنس ختم ہوگا. جو مختلف کنٹری گروپس نکل چکے ہیں یا مختلف علاقوں میں تنا لیے ہوئے ہیں, یقیناً وہ کسی نہ کسی حد تک وہاں, لیکن وہ اتنے منظم نہیں ہیں, کیونکہ ان کی جو سپلائی چین ہے وہ ان حملوں کے نتیجے میں بری طرح تباہ ہوئی ہے, اور انہیں زیادہ دیر جو ہے سروائیور کا موقع نہیں ملے گا.
بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام جہاں رنگ کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. میزبان بہجت کو, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر مارٹن کروسس کو اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. بہت بہت شکریہ اپنے تمام تجزیہ کاروں کا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.